أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علم والا بھی. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ. اس موضوع کو میں نے 4 عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے. انفاق کے شرعی اور لغوی مفہوم کی وضاحت ہوگی، اسلام کا تصور مال کیا ہے اور انفاق کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت. انفاق کے معنی اور مفہوم. انفاق کا لفظ نفقہ سے بنا ہے، اور نفقہ کا مطلب ہے خرچ ہو جانا، لگ جانا، کھپ جانا. اسی سے انفاق کی بھی بنتا ہے اور اسی سے نفاق بھی بنتا ہے، اور ان دونوں میں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بعد المشرقین ہیں. نفاق ایمان کی ضد ہے، دل کا مرض ہے، اور اس کے مقابلے میں انفاق ایمان کی لازمی بنیادی صفت ہے. نفاق جس انسان کے اندر ہو اس کو منافق کہتے ہیں، یعنی منافق وہ انسان ہے جو دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے. انفاق کے معنی ہیں خرچ کرنا، لگا دینا، کھپا دینا، اور انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ ایمان والوں کی ایک اہم اور نمایاں صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرنا، اور یہ انفاق نفاق کے مرض کا علاج بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. تو گویا کہ نفاق کے ساتھ اگر ہم شروع میں ایک الف کا اضافہ کر دیں اور انفاق شروع کر دیں تو یہ نفاق کے مرض کا علاج بن جاتا ہے. یعنی مال کی محبت کی وجہ سے اکثر و بیشتر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور اسی مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اس نفاق سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اسلام کا تصور مال کیا ہے؟ مال کے بارے میں مختلف تصورات لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور مال کے بارے میں یہ ہے کہ اسے کما کر، جمع کر کے، گن گن کر، جوڑ جوڑ کر رکھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کر کر کے، سینت سینت کر، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کی گنتی کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو اپنی جائز ضرورتوں کے اوپر بھی دل کھول کر خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں اور مال کی محبت ہر چیز کی محبت کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی، مال و اسباب جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، یوم یخما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کا یہ جمع کیا ہوا مال جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسے نار جہنم سے گرم کیا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جو تم لوگوں نے کنز جمع کر کے رکھا تھا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے شدید وعید آئی ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہاں مفسرین کرام میں لکھا ہے کہ یہ سزا ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے جو اپنے مالوں میں سے کم از کم جو اس کا حق زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سنگین سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک تصور مال یہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر، وہ سمگلنگ سے آتا ہے، رشوت سے آتا ہے، حرام خوریوں سے آتا ہے، سود کے ذریعے سے آتا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر مال کی محبت میں غرق ہو کر اسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے، اس طرز عمل کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور بخل، ایمان اور کنجوسی، یہ کسی انسان کے دل میں دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ طرز عمل ایمان کی بالکل ضد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار اور درہم کا بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ آدمی جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کی محبت میں غرق ہو کر اسے جمع کر کر کے رکھا رہا ہے، اس کو عبد الدینار اور عبد الدرہم، یعنی مال و دولت کا بندہ کہا گیا ہے۔ تو ایک طرز عمل یہ ہے جو دنیا میں مال کے بارے میں پایا جاتا ہے، یا ایک تصور یہ ہے مال کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ مال اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی تمام خواہشات کو بغیر کسی پابندی کے پورا کیا جائے۔ اس لیے کچھ لوگ وہ ہیں جو مال کو عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یعنی دنیا میں آئے ہی عیش و عشرت کے لیے ہم لوگ، لہذا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اپنی خواہشات اور اللو ترندو کے اندر جو ہے وہ اڑایا جائے اور پھر فخر سے اس کا اظہار کیا جائے، جیسے قرآن کہتا ہے یقول و اہلک تو مال اللبادہ، ایسے فضول خرچیاں کرنے والے اور عیاشیوں کے اوپر مال خرچ کرنے والے اور خواہشات نفس کی تکمیل میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یقول و اہلک تو مال اللبادہ، وہ شخص کہتا ہے میں نے ڈھیرو مال اڑا دیا، پھر فخر سے وہ اپنے قصے اور کہانیاں جہاں وہ فضولیات کے اندر اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسے عشرت قدوں کے اندر نائٹ کلبوں میں، فلموں میں، گانوں میں، شراب و کباب کی محفلوں کے اندر نمود و نمائش کے لیے، اور زنا اور دوسری جو ہے وہ برائیوں کے اوپر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے اور فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کے اوپر اپنے مال کو خرچ نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان راستوں میں مال خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو یہ وہ دوسرا طرز عمل ہے جس کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے اور اس سے منع کیا اور روکا ہے۔ ولا تصرفوا ان اللہ لا يحب المصرفین، اسراف مت کرو، فضول خرچیاں مت کرو، اپنے مالوں کو ضائع مت کرو، اللہ تعالیٰ مالوں کو ضائع کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تیسرا تصور ہے مال کا جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہے، مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس امانت میں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اگر تصرف کریں تو یہی مال اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا اس میں تمہاری آزمائش اور تمہارا امتحان مطلوب ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ یہ امتحان کے دو پرچے ہیں، مال بھی اور اولاد بھی۔ تو اسلام کی تعلیم اور اس کی ہدایت، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت جو تمہارے حوالے کی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو، جو تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ نے تمہیں نیابتاً یہ مال عطا کیا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، تمہیں اپنا نائب بنایا گیا ہے یہ مال دے کر، تو اللہ کی مرضی کے مطابق اسے خرچ کرو گے تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا تصور مال، کہ یہ ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے دیا گیا ہے اور اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور لگا دینا اور کھپا دینا ہی کامیابی کی منزل کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد مال خرچ کرتے ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں، اس کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس کی قبولیت کی علماء نے چار شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ خلوص نیت سے خرچ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنا اور اس کو خوش کرنا مطلوب ہو، اس کے علاوہ شہرت، ریاکاری، کوئی اور اگر مقصد ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے اطاعت کو خالص کر کے۔ تو جو عمل بھی خلوص کے بغیر ہوگا، نیت خالص نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسری شرط ہے اللہ اور رسول کے پسندیدہ کاموں میں مال خرچ کیا جائے، جن کاموں، جن راستوں، جن طریقوں، جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے، وہاں اگر انسان خرچ کرے گا تو اس کی قبولیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ حلال اور پاکیزہ مال ہو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اپنے مال میں سے وہ جو پاکیزہ ہے۔ تو پاک مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، تو تب وہ قبول ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی کو دیا جائے تو پھر نہ احسان جتایا جائے اور نہ ایزا دی جائے، جیسا کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ چونکہ احسان جتلانے اور ایزا دینے سے اس مال کا خرچ کرنے کا جو اجر ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو، اپنے انفاق فی سبیل اللہ کو ایزا دے کر اور احسان جتا کر ضائع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، احسان جتلانے والا، والدین کو ایزا دینے والا اور شراب پینے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر مال خرچ کیا جائے تو پھر جس کے اوپر خرچ کیا جائے اس کو جتلایا نہ جائے اور اس کو ایزا اور تکلیف نہ دی جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ چار شرائط اگر پوری ہوں گی تو انشاءاللہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا اور اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ ایمان اور انفاق کا باہم اتنا گہرا تعلق ہے کہ انفاق کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً قرآن کریم کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر جب ہم مومنین کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ نماز قائم کرنا، اور دوسری اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان حقیقی کی صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور انفاق کا لازم اور ملزوم کا تعلق ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور بخل دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سچے مومن وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر کسی شک اور تردد میں نہیں پڑتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں، غلبہ دین کی جدوجہد میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں۔ سورہ انفال میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، یہاں فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہوگا، اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ لازماً اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر آدمی پہ مال کی محبت غالب ہو جائے تو اس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفاق جیسا خبیث مرض پیدا ہوتا ہے جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ مثلاً ایک واقعہ ملتا ہے ثعلبہ کا، جو مدینہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استدعا کی کہ میرے مال کے اندر خیر و برکت کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، یہ مال و دولت ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی محبت دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی ایمان اور اطاعت سے بعض اوقات تہی دست ہو جاتا ہے، تو اس کی زیادہ خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ثعلبہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے دے گا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لیکن اس ثعلبہ پہ وہ وقت آیا کہ پھر وہ مال و اسباب اور بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں کی وجہ سے مدینے سے باہر نکل گئے، دور چراگاہ میں چلے گئے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا، یعنی مجھے مال دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تمام تاکید کے سیگے ہیں کہ میں لازماً اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا، جب اللہ نے اس کو اپنے فضل سے نوازا، مال دیا، بَخِلُوا، تو اب وہ بخل کرتا ہے، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب وہ اعراض کرتا ہے اور ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، حالانکہ اس نے پہلے اللہ سے یہ پختہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق کا مرض ڈال دیا قیامت تک کے لیے، اللہ سے ملاقات کے دن تک کے لیے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوه، اللہ سے جو اس نے عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے، وہ بما کانوا یکذبون، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو اس نے بولا، یعنی اس نے جھوٹ کیا بولا تھا کہ میں مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے کی بھی خلاف ورزی کی اور جھوٹ بھی بولا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ثعلبہ، جو اس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ طرز عمل سخت ناپسندیدہ ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک یہ ہے کہ عام بلائی کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا، مثلا مساجد، مدارس اور دوسرے جو خیر کے کام ہیں، بلائی کے کام ہیں، ان میں خرچ کرنا، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں، ضرورت مندوں اور جو سائلین ہیں، ان لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ یعنی عام بلائی کے کاموں کے اندر اور ضرورت مندوں کے اوپر مال خرچ کرنا. اور دوسری قسم ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جہاد کرنا، یعنی مال کے ذریعے سے. یہ دونوں اقسام اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن میرا آج کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، عمومی طور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے قرآن و سنت میں احکامات دیے ہیں وہ کیا ہیں، اور اس انفاق کی اہمیت کیا ہے، اور اگر انفاق سے آدمی گریز کرے تو اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں کیا برآمد ہوتے ہیں. تو مال جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں تیرا حصہ صرف وہ ہے جو تو نے استعمال کر کے بوسیدہ کر لیا، کھا کر ہضم کر لیا، یا اپنے دائیں ہاتھ سے آگے بھیج دیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مال کون سا ہے، جو ہم نے خود کھا کر ہضم کر لیا، پہن کر پھاڑ لیا، یا اپنے دائیں ہاتھ سے آگے بھیج دیا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، آخرت کے بینک میں جمع کروا دیا، باقی وارثوں کا مال ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ اجر کے لحاظ سے کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو. فرمایا اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے، تو کہے کہ وہ فلاں کا اور فلاں کا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانَ، وہ تو فلاں اور فلاں کا ہو گیا. یعنی آدمی اس وقت کا انتظار نہ کرے کہ جب موت اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور اسے معلوم ہو کہ اب سب کچھ مجھ سے چھن جانے والا ہے، اس وقت اگر وہ سخی بن کر یہ کوشش کرے گا کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اب تو دنیا سے جا رہا ہے، اب تیری وراثت فلاں اور فلاں میں خود بخود تقسیم ہو جائے گی، اب تو اس کا مالک ہی نہیں ہے. تو گویا کہ جب تک ہم صحت یاب ہیں، تندرست ہیں، مال کی ضرورت ہے ہمیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس خرچ پر ہمیں سب سے زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملے گا. سورہ فاطر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، نوٹ کیجئے ان کو، اللہ کی کتاب پر صرف ایمان لا کر اسے حصول برکت کے لیے گھر کے اندر رکھ دینا کافی نہیں ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پانچ وقت پابندی سے ادا کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی، دونوں صورتوں میں، جہاں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی خرچ کرتے ہیں، کبھی یہ ظاہر کی بھی ضرورت پڑتی ہے مال کو خرچ کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ ظاہر کر کے بھی اور چھپا کر بھی ہر دو صورتوں میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، یہ ہے فائدے والی تجارت کہ آدمی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے، اس کا سراسر اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور اس وقت اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اس وقت اس کا جو ہے وہ فائدہ وہ سمیٹے گا جب اس کو فائدے کی شدید ضرورت ہوگی، یعنی آخرت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بکری ذبح کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ اس بکری کا کیا ہوا جو ذبح کی گئی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دستی کے سوا یا ایک ران کے سوا تو وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خیرات، صدقہ کر دی گئی، تقسیم کر دی گئی، بس ایک ران بچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، نہیں، ران کے سوا باقی سارا بچ گیا ہے. سبحان اللہ، یہ تھا تصور وہاں. فرمایا یہ ران کے سوا باقی سارا بچ گیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے اللہ کے بینک میں۔ تو یہ تصور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اہل خانہ کو دیا تھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ایک انصاری صحابی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب گھر پہنچے تو اہلیہ سے معلوم کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کے لیے کھانا کافی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اہلیہ سے کہا کہ بچوں کو یوں ہی بلا کر سلا دو بھوکے ہی، اور اس کے بعد اس مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور چراغ گل کر دیا تاکہ مہمان کو یہ فکر نہ ہو کہ وہ میاں بیوی دونوں کھانا کھائے بغیر سو گئے ہیں۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، وہ رات کو سو گیا۔ صبح وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، اور وہ بشارت وحی الہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ کیا تھی وہ بشارت؟ اللہ نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوک شخ نفسہ فاولئک ہم المفلحون۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی ضرورت پر ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا پس وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان میاں بیوی کی یہ تعریف بیان کی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو اپنی شدید ضرورت ہے، بچے انہوں نے بھوکے سلا دیے، خود رات کو بھوکے سو گئے اور اپنے مہمان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر بھیجا تھا اس کو کھانا کھلایا۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی طرز عمل۔ اس کے مقابلے میں آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے، کس طریقے سے چھینا جپٹی ہو رہی ہے، کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ سے نوالا چھینا جا رہا ہے۔ بلکہ مسلمان بھائی کی بات کیا ہے، اب تو مال و دولت اور زمین اور جائیداد کے پیچھے گھر گھر کے اندر فتنوں اور فساد اور جھگڑے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان مال و دولت کے اوپر کشمکش ہے۔ یہ ہر گھر کے اندر آپ دیکھ رکھتے ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ لیکن اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان معاہد کا سلسلہ، اخوت قائم کی۔ ایک مہاجر بھائی کو ایک انصار سے یہ کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، مال و دولت تو وہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس پہ اوپر مال خرچ کرتے ہیں، اور کھلا کر پھر کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے تمہیں کھلایا ہے، دیا ہے صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ طرز عمل جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تمہیں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا مصداق ہمیں صحابہ کرام کا وہ معاشرہ نظر آتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے بھائی کے اوپر خرچ کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے اعتدال کا حکم دیا ہے، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، نہ کنجوسی اور بخل کو اللہ پسند کرتا ہے، نہ اسراف اور تبذیر اور فضول خرچیوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے مومنین کی صفات کے اندر ایک نمایاں صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات میں ایک نمایاں صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے درمیان میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتدال کی راہ پسند ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا، اس دانے سے سات بالیں نکلی، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر سو دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے اسی طریقے سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، وہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو یہاں مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ ایک کا سات سو گنا تک اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ واللہ واسع علیم، یہ سات سو کے اوپر بریک نہیں لگ گئی، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اگر خلوص ہوگا اور خرچ کرنے کے وقت میں اپنی ذاتی ضرورت کے اوپر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی گئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی، اور قصور معاف کر دینے سے اللہ آدمی کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی مال صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے ہمیں بظاہر گھٹتے ہوئے، کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس بات کی کئی ضمانتیں دی ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے اور وہ مال بڑھتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا کپڑا پہنایا، اللہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا، اللہ اس کو جنت کی سربا مور شراب پلائے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ بھوکوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھلانا پلانا، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ بھوکے کا پیٹ ہو، عثمان کا کھانا ہو، ننگے کا بدن ہو اور عثمان کا کپڑا ہو، کوئی بھوکا ننگا ملے میں اس کی مدد کروں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک آدمی ایک میدان سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے بادل فلاں جگہ جا کر پانی برسا۔ اس بادل کو اس نے دیکھا کہ وہ ایک طرف کو جانے لگا اور ایک جگہ جا کر بارش ہوئی۔ یہ شخص چلتا 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 وہاں پہنچ گیا اور جا کر دیکھتا ہے کہ وہ پانی وہاں پہ بارش برسی، اور ایک ذمہ دار ہے، وہاں اس کا باغ ہے، وہ اس پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے اور اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ شخص جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ اے باغ والے تیرا نام کیا ہے؟ اس شخص نے اپنا نام بتایا تو وہی نام تھا جو بادلوں سے اس نے سنا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا کیا عمل ہے، تو کیا کرتا ہے کہ میں نے بادلوں میں تیرا نام سنا اور اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو، وہاں جا کر پانی برساؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میں اور تو کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا نیک عمل کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ قبولیت ہوئی ہے، لیکن یہ جو باغ میرا ہے اس کے میں نے تین حصے اس کی آمدنی کے کیے ہوئے ہیں، جو پھل فروٹ جہاں سے مجھے حاصل ہوتا ہے، جو آمدنی مجھے اس باغ سے ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ میں اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہوں، اس سے بیوی بچوں کی اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، ایک حصہ اسی مال اسی باغ کے اوپر میں خرچ کرتا ہوں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، کھاد پانی دوسری چیزیں جو ہے اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا بس یہی تیرا وہ عمل ہے جس کو اللہ نے اس قدر پسند کیا کہ اس کی خیر و برکت جو اسے آخرت میں حاصل ہوگی وہ تو لازمی ہے، اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو اس قدر خیر و برکت سے نوازا کہ بادلوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کے باغ کو سیراب کرو، جاؤ وہاں پانی برساؤ۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے اندر خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ہی ٹکڑا ہو وہی دے کر آگ سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، جو ٹیڑھا پن انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا اس کی فکر و عمل کے اندر، تو اس کو صدقہ درست کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا بری موت مرنے سے بچاتا ہے، اور فرمایا کہ بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے، اس سے بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم سستی اور چستی ہر حال میں سمع و طاعت پر قائم رہیں گے، اور خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت سارا ڈھیروں مال ہو، بڑا امیر ہو تو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات پہ بیعت لی کہ ان کے پاس مال تھوڑا ہوگا یا زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا ہونا تو دور کی بات، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوتی تھی کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، کہیں سے مال کمایا جائے اس لیے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر وہ صحابی جو کچھ کھجوریں مزدوری کر کے لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مال کے اس ڈھیر کے اوپر اس کو بکھیر دو کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے گا، اس کو قبول فرمائے۔ تو اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کیفیت سے دیتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ دل کی حالت، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، یعنی کس نیت سے اس نے وہ خرچ کیا، اور دوسرا کس کیفیت میں کس حالت میں اس نے خرچ کیا۔ اگر ایک آدمی کے پاس ہے ہی 1000 روپیہ اور اس میں سے اس نے 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور دوسرا ایک لاکھ پتی ہے اور اس نے 100 روپیہ خرچ کر دیا، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے صدقے کے اندر بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو دیکھے گا جس کیفیت کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ نہ کرنا، جوڑ جوڑ کر سینت سینت کر رکھنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ کا حدیث ہے مسلم اور بخاری کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو کنجوسی اور بخل کرتا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں اس اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے ذمے قرض حسنا ہے۔ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ پھر اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر پھر اسے واپس لوٹائے گا، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اجر کریم کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بہت بڑا اجر، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس طریقے سے اعزاز اور اکرام کے ساتھ عطا فرمائیں گے، یعنی اس آدمی کے لیے جنت کے بلند درجات ہوں گے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے ذمہ قرض ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا جو ہے وہ کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے واپس لوٹائیں گے۔ یہ آیات جب صحابہ کرام کے سامنے آتی تھیں تو ان کا طرز عمل اور ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کس طریقے سے وہ بڑھ چڑھ کر دوڑ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، بے شمار مثالیں آپ نے جو ہے وہ سن رکھی ہیں۔ ابو دخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ یہی وہ آیات ہیں جیسے قرآن کہتا ہے نا، یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے آتی ہیں لیکن ان کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے، کچھ منافقین ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایسی آیات نازل ہوئیں تو منافقین یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا ہے، وہ قرض مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں اور وہ غریب ہے، اللہ قرض ہم سے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن ایمان والوں کے سامنے جب یہ آیات آتی تھی، جو حقیقی مومن جن کی پہچان میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ ابو دخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس اس کا اجر ہمیں لوٹائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ کے ذمے قرض حسنا ہے۔ نے فرمایا کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں وہ فلاں میرا باغ جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ فرمایا کہ وہ میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایک اور موقع آیا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا ایک درخت ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو میں نے بڑی منت سماجت کی لیکن وہ درخت کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، پھر بھی وہ نہ مانا۔ ابو دخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہو گیا، آپ اس شخص کے پاس پہنچ گئے، اس سے کہا کہ یہ درخت اگر تو مجھے دے دے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں کھجوروں کا فلاں باغ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا دیکھیے ان کے خرچ کرنے کا انداز کیا تھا، ایک درخت کے بدلے کھجوروں کا ایک باغ دینے کے لیے ابو دخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچ گئے، وہ شخص اس پہ راضی ہو گیا، انہوں نے اس سے ایک باغ کے بدلے میں وہ کھجور کا ایک درخت لے لیا، اور اس شخص سے جس کو وہ تکلیف دے رہا تھا اس سے یہ کہا کہ یہ درخت تیرے حوالے ہے، اب تو اس کو کاٹ دے، تو اس کا مالک بن گیا ہے، میں نے اس کو لے کر تمہیں حبہ کر دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے اس شخص کو تکلیف دینے والے درخت کو فلاں باغ کے عوض خرید کر اس شخص کو دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کھجوروں سے لدے ہوئے کتنے درخت ابو دخدا کے منتظر ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ لوگ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، قرآن کریم کی آیات کے اوپر اس قدر پختہ یقین تھا کہ وہ دنیا کا فانی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، دے کر، لگا کر، کھپا کر ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے۔ انہیں فقر و فاقے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، اس طریقے سے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کے حقیقی مقام کو نہیں پا سکتے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ اپنی محبوب چیز مانگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ فلاں باغ کھجوروں کا جس کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا محبوب ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ہم پہلی چیز تو یہ کہ خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو اپنوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری مخالفت کی تھی، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو محروم رکھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریبی رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو۔ انہوں نے اس باغ کو اپنے چچا زاد اور قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا اللہ کی راہ۔ یہ ان کا طرز عمل ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خرچ کی ان کو دعوت دیتا تھا تو اس جذبے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ جو مال اس کے پاس ہو اس سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اس سے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے۔ تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو مال ہے اس سے زیادہ فائدہ ہم کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں. ایک تو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو اپنا مال ہے اس کا حقیقی فائدہ تمہیں اپنی آخرت میں پہنچے گا. اور قرآن کریم میں سورہ صف کی آخری آیات ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اے ایمان والو تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتائی جائے, ایک ایسا کام نہ بتایا جائے کہ اگر تم وہ کر ڈالو تو پھر تمہیں اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. فرمایا اس تجارت کے نتیجے میں تنجیکم من عذاب الیم, تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے گی, جہنم کی آگ سے تمہیں نجات مل جائے گی. کیا ہے وہ تجارت؟ تومنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اللہ کی راہ میں مال اور جان خرچ کر دو, لگا دو, کھپا دو. فرمایا اس کے ذریعے سے تمہیں عذاب علیم سے نجات بھی ملے گی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ایک انعام مزید یہ ملے گا کہ اللہ تمہاری برائیوں سے درگزر فرمائے گا, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, ایسے باغات میں, ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا, ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کس کے نتیجے میں؟ اللہ کی راہ میں مال اور جان لگانے اور کھپانے سے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور پھر تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنت میں بہترین مکانات, عمدہ نفیس محلات تمہیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعامات بتائے ہیں, اور پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم, یہ ہے فوز عظیم, سب سے بڑی کامیابی. ہم کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آدمی بہت سا مال اکٹھا کر لے, اچھی نئے ماڈل کی اس کے پاس گاڑیاں ہوں, بہترین قسم کی کوٹھی اور بنگلہ ہوں, اور خوب عیاشی کر رہا ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامیاب ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پہ, مسکینوں پہ, محتاجوں پہ خرچ کر لیا, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کر لیا, فرمایا یہ شخص ہے جس کی تجارت کامیاب تجارت ہے, یہ ہے فوز عظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جو کسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, یہ بے شمار واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا اور کتنے بلند مرتبات کے حصول کا ذریعہ ہے. اور اس مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا, سینت سینت کر رکھنا, اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا, کس قدر وہ انسان کے لیے آخرت میں وبال بنے گا. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مثالیں جب صحابہ کرام, یہ اللہ کے احکامات, یہ قرآنی آیات, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جب صحابہ کرام کے سامنے آتے تھے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی زندگیوں سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں. یہ واقعات صرف بیان کرنے کے لیے ہی نہ ہوں, بلکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ہمارا ایمان اس درجے کا تو نہیں ہے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کے اوپر خرچ کریں, اللہ کی راہ میں دیں, لیکن جو مال ہماری ضرورت سے زائد ہے اس کے بارے میں تو ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں, اللہ کے بندوں پہ, اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر خرچ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ملتے ہیں, لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی شان عجیب اور نرالی ہی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا ان فرو خفاف ام و سکالم و جاہد باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اس موقع پہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو, بہت زیادہ مال ہے یا تھوڑا مال ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خرچ کے لیے بلایا, پکارا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے اللہ کی راہ میں اس غزوے کی تیاری کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف رخ مبارک پھیرا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے, پھر کھڑے ہو گئے. 300 مزید اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے لوگوں کی طرف رخ کیا, پھر کھڑے ہو گئے. 900 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر روایات کے اندر آتا ہے, الرحیق المختوم میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور نقدی اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں دیے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کرتے تھے تو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل دیا ہوا تھا جو مال کی محبت سے بالکل بے نیاز تھا۔ تو مال انسان کو بڑا محبوب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مال کی محبت پہ غالب ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کی محبت مال کی محبت کے اوپر غالب ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تنگی سے بچا لے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔